الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا دن عطا فرمایا اور جمعہ کے دن خاص طور پر اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر مزید نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. صرف ایک تجزیہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کے طول و عرض کی کیفیت ہے، اگر آپ میڈیا سے واقف ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوگا. اس وقت پورا پاکستان تباہی اور بربادی کی ایک عملی تفسیر پیش کر رہا ہے. سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب کا خاص طور پر لوور ایریا، سیلاب کی تباہ کاریاں اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو محسوس کرنے والی بات ہے. پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو تباہی آنی تھی یا آ رہی ہے، یہ خدا نہ خواستہ اگر کراچی کو ڈیمیج کرتا، کراچی پر ٹکراتا تو کتنی تباہی مچتی، کیا کچھ ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. لیکن بہرحال وہ ہمارے مسلمان بھائی جو انٹیریئر سندھ میں ہیں، بلوچستان کا تو پورا ہی علاقہ، پھر پنجاب کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ اس وقت شدید سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے، تو ان کے لیے گزارش یہی ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، اور مزید یہ کہ ان کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم سے کر رہے ہوں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، لیکن اس وقت بڑی بھرپور مدد ہمیں کرنی چاہیے اپنے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کی جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے شدید تباہ کاری کا شکار. تو یہ دعا بھی کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرما دے، غیب سے مدد فرمائے. اس وقت جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ آیت نمبر 78 ہے سورہ حج کی، انشاءاللہ اس کا آج تیسرا درس ہے. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آج اعتصام بھی حبل اللہ اور اس کے کچھ حقوق پر بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. کوشش، کشمکش، ایفرٹ کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ پاک نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی دشواری نہیں رکھی. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ جہاد کرنا طریقہ ہے تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی، اور یہ جہاد کیوں کرو؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ رہیں۔ ایک امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس امت کی ذمہ داری ہے دعوت اللہ، شہادت الناس، کہ رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو۔ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو۔ اب آخری بات آج کی ہے، جو ہم نے الحمدللہ پچھلی مرتبہ جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ شہادت علی الناس اور دعوت علی اللہ کا کام کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاد کے تین مرحلے ہم نے ڈسکس کرنے تھے۔ پہلا مرحلہ ہم نے سمجھا تھا کہ جہاد کا سب سے افضل، سب سے بہترین مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، نفس کی شرارتوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، جس کے لیے حدیث مبارکہ نقل کی گئی تھی، حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جہاد افضل یہ ہے، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرو، اور اس کے لیے کوشش کرو، جہاد کرو۔ اسی طرح جہاد کا دوسرا مرحلہ دعوت اللہ کا مرحلہ ہے، جو پچھلی مرتبہ بھی بات عرض کی گئی تھی، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ ہم ایک امت ہیں، کوئی قوم، کوئی نسل نہیں ہے۔ مسلمان الحمدللہ ایک امت کا درجہ دیا گیا۔ امت اور قوم میں کیا فرق ہے؟ قوم کسی زبان کی بنیاد پر ہوتی ہے، علاقے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ قوم ایک چھوٹا لفظ ہے، امت ایک بہت بڑا لفظ ہے، جس میں ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں، بہت ساری اقوام ہوتی ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم امت کا لفظ استعمال کرتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسی امت ہو، ایسا گروہ ہو جو ہم مقصد ہو، با مقصد ہو۔ اور ان کا کام کیا ہو؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تین کام دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی جو ذمہ داری لگائی۔ نمبر ایک، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ان کو چاہیے کہ وہ خیر کی طرف بلائیں۔ اور خیر، سب سے بہترین خیر کون سا ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہوا خیرم مما یجمعون۔ قرآن حکیم سب سے بہترین کلام ہے جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب پوچھا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ قَالُوا خَيْرًا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین کلام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن حکیم نازل فرمائے۔ تو امت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف بلانا، یدعونا الی الخیر، بھلائی کی طرف سے مراد، الی الخیر سے مراد قرآن حکیم ہے۔ ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ واولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہماری سوچ کو امت کے حوالے سے سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنی محدود سوچ ہوگی انسان اتنا ہی محدود عمل کرے گا۔ جتنی بڑی سوچ ہوگی، جتنا اسپیکٹرم بڑا ہوگا آپ کی سوچ کا، یہ پوری امت ہے جس میں مختلف زبان بولنے والے بھی ہیں، علاقے بھی ہیں، قومیں بھی ہیں، نسلیں بھی ہیں۔ اور اس کی ایک بہترین ڈیمونسٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں حج کے موقع پر، الحمدللہ، جب پوری دنیا کا مسلمان ایک رنگ میں، ایک زبان کے ساتھ چلتا ہے، ایک جیسا لباس ہوتا ہے، اور ایک امت کا ایک رنگ نظر آتا۔ تو اس وقت امت مسلمہ کے کیا مسائل ہیں، اس کے حوالے سے جہاد کی کیا ضرورت پڑ گئی، کیا کرنے کے کام ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امت کا کیا ہے؟ بہت بڑے بڑے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ امت کا یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہیں کہ جو قرآن کی طرح متوجہ نہیں ہے، قرآن سے دور ہیں۔ لہذا اس وقت کرنے کا سب سے بنیادی کام لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی طرف بلایا جائے۔ اب تین آیات میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ دعوت اللہ کا کام کتنا فضیلت والا ہے، اس امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ حمیم سجدہ کی، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف اللہ کی طرف بلایا ہی نہیں، خود نیک عمل کیا۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ ہے سب سے بہترین کرنے کام۔ دیکھیے دعوت تو مختلف اس وقت چل رہی ہے نا، بعض لوگ ہیں جو کسی مسلک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کسی خاص اسکول آف تھاٹ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بعض لوگ ہیں جو قومیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب کون کون لوگ ہیں تجزیہ آپ خود کر لیجئے گا، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک خاص قوم کو پروجیکٹ کر کے قومیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کسی علاقے یا صوبے کی بات کرتے ہیں، صوبے کے حوالے سے سوچ مل۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی ملک کے حوالے سے بات کی جائے، لہذا ملک کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں گے۔ باہر تک بھارت کے جو لوگ ہیں وہ دیش کی بات کرتے ہیں، ہندو مت کی بات کرتے ہیں، دیش کی بات کرتے ہیں۔ تو چاہے آپ کسی قوم کی طرف بلائیں، کسی صوبے کی طرف بلائیں، کسی علاقے کی طرف بلائیں، یہ بڑی محدود سوچ ہے۔ رب کائنات ہمیں بہت وسیع سوچ عطا فرماتا ہے۔ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین دعوت کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور دعوت اللہ کے لیے دوسرا بات، دوسری اہم بات کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر میں دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، قرآن کی طرف بلانا چاہتا ہوں، تو مجھے خود بھی نیک عمل کرنا ہوگا۔ میرا عمل اگر اس کتاب کے مطابق نہیں تو بہرحال دعوت اتنی کارگر، اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی۔ تو وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا میں بھی عام لوگوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات دین کی دعوت دینے والوں کو یہ زوم ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کوئی سپریئر چیز ہو گئے ہیں، باقی لوگ گھٹیا ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو برابر ٹریٹ کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے ہوئے دین کی دعوت دینی۔ اسی طرح دعوت اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت واحد شخصیت ہے جو پوری امت کو جمع کر سکتی ہے، جوڑ سکتی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ایک واحد عمل ہے جس پر پوری انسانیت، پوری مسلمان امت جڑ سکتی ہے۔ ورنہ مختلف اعتبار سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی سنت ایک ایسا عمل ہے جس پر پوری مسلمان امت جڑ سکتی ہے، اور ایسی مستقل سنت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 23 سال کی نبوت کے آغاز سے لے کر آخری دم تک 23 سال کا دور بنتا ہے تقریباً، اور تمام اسکول آف تھاٹ کے نزدیک اس میں اتفاق ہے، وہ سنت ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ۔ لہذا سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل ہاذہ سبیلی، یہ ایک ایسے سنت ہے، غور سے سننے کی بات ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجیے علیہ الصلوۃ والسلام، ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت۔ ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرت انا ومن تبانی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں قیامت تک آنے والے، وہ بھی یہی کام کریں۔ تو پہلے تو دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں اتباع رسول کے حوالے سے دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت پھر سنیے، آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کی، قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ علی بصیرت انا، پوری بصیرت کے ساتھ، ومن تبانی، اور جو میری اتباع، میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہ کام کریں گے۔ لہذا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، جو بھٹک گئے ہیں، غافل ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جلے جا رہے ہیں، ان کو دین کی طرف لے کر آنا، دینداری کی طرف لے کر آنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کا عملی اظہار کیا ہے؟ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا عملی اظہار ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اس حوالے سے آیت نمبر 31 ہے سورہ آل عمران، اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور ایک اور خوشخبری ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو دو باتیں ہو گئیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اتباع رسول کا عملی پہلو کیا ہے؟ دیکھیے اتباع رسول یہ بھی ہے کہ ہم مسواک کریں، مسواک کرنا سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اجر و ثواب ہے. اتباع رسول یہ بھی ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، چہرے پر مسنون داڑھی ہونی چاہیے، یہ بھی اتباع ہے. ہمارا لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہونا چاہیے، یہ بھی اتباع ہے. ہم جو کھا رہے ہوں اس میں پسندیدہ کھانا کون سا ہونا چاہیے؟ کھانا تو مسلمان بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے، ہمارے نزدیک پسندیدہ کھانا وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ایک صحابی رسول نے ایک واقعہ آتا ہے کہ لوکی جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے، پوچھا گیا بھائی آپ کو لوکی سے کیا خاص بات ہے، کیوں آپ کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل ہوا، آپ نے لوکی کو پسند کیا لہذا مجھے بھی لوکی پسند ہو گئی. اب دیکھیں یہ ہے اتباع رسول کا عملی پہلو. ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت دور دراز سے آئے تھے حج کے موقع پر، ایک مرتبہ زیارت کی، آپ کا گربان کا جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا، ساری زندگی پوری زندگی انہوں نے گربان کا بٹن نہیں لگایا، اس وجہ سے کہ پیغمبر کی سنت ہے. ایک صحابی رسول، مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے، حضور سے محبت ہے تو ہر اس سنت پر ہر اس عمل پر عمل کریں گے انشاءاللہ جس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. سفید رنگ کا لباس اگر ہم پہن رہے ہیں، جمعے کے دن سفید لباس پہننا پسندیدہ بھی ہے سنت بھی ہے، لیکن میں سفید لباس اس لیے پہنوں کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. سر اس لیے ڈھانپ رہا ہوں پیغمبر کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا بھی اجر ملے گا. لیکن ذرا غور سے سنیے گا، ایک پیغمبر کی سنت ہے، ایک پیغمبر کا عمل ہے وہ جو ساری زندگی کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس امت کی ذمہ داری لگا کے گئے وہ کیا ہے؟ سر ڈھانپنا بھی سنت ہے، داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، کھانے پینے کے معاملات بھی دیکھنا سنت ہے، لیکن ایک ایسی مستقل سنت جس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. لہذا اس کام کو کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن تبانی، پوری بصیرت کے ساتھ، اور جو میری اتباع کریں گے، جو میرے فالوورز ہیں قیامت تک وہ بھی یہی کام کریں گے. لہذا اتباع رسول کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر میں اتباع کرنا چاہتا ہوں، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو دعوت کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں. اگر میں دین کی دعوت دوسروں کو دینا چاہتا ہوں تو پہلے سیکھنا پڑے گا. لہذا قرآن سیکھنے سکھانے میں جو وقت جو پیسہ جو صلاحیت لگے گی انشاءاللہ، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. سورہ فرقان کی آیت میں نے سنائی تھی وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں سے جہاد کریں، بڑا جہاد، لوگوں کے نظریات درست کرنا، عقائد درست کرنا، معاملات درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے اور قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے. مکی دور میں 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اللہ کا کام کیا قرآن کے ذریعے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جس کو آپ قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور یہ جہاد کا سب سے بلند ترین اعلیٰ ترین مقام ہے کہ ایک دعوت کا کام ہو، منظم جماعت ہو، اور پھر باطل نظریات کے حامل لوگوں کے خلاف، دشمنان دین کے خلاف جہاد قتال کے مرحلے میں داخل ہو جائے. اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند آیات سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سے کون سا عمل پسندیدہ؟ سورہ صف کی آیت مبارکہ آیت نمبر 4 اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. لیکن ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے لیے ایک منظم جماعت درکار ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جماعت بنائی، اس کا تزکیہ کیا، ان کی ٹریننگ کی. 15 سال بعد دعوت کے مرحلے میں قتال کا مرحلہ آیا، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی. 13 سال مکی دور کے پورے دعوت کا کام ہو رہا ہے، دعوت اللہ بالقرآن، یہاں تک کہ ایسا منظم جماعت تیار ہو گئی، اللہ والوں کی ایک جماعت تیار ہوئی. پھر الحمدللہ قتال کا مرحلہ آیا، اور یہ قتال کا مرحلہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہا. میں آپ کو دعوت دوں گا مسلسل، غور کیجئے قرآن حکیم پر. قتال کا مرحلہ جب شروع ہوا ہے تو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری، سورہ انفال پوری کی پوری غزوہ بدر پر مشتمل ہے. پوری سورت قرآن حکیم کی غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر، مال غنیمت کی تقسیم پر پوری سورت نازل ہوئی غزوہ بدر. پھر 3 ہجری میں دوسرا غزوہ ہوا، غزوہ 3 ہجری میں کون سا غزوہ ہوا تھا جس میں سید الشہداء شہید ہوئے؟ یقین کیجئے ہمارے لوگوں کو اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں غزوات کے نام، کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، باقی چیزوں کی طرح توجہ ہے. شوال 3 ہجری جنگ ہوئی، قتال ہوا اللہ کی راہ میں، 70 صحابہ شہید ہوئے جن میں سید و شہداء بھی شامل ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے مدینے جانے کی. مدینے میں جائیے تو احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ کی قبریں موجود ہیں. یہ 70 کون ہیں؟ یہ 70 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جامع شہادت نوش کیا تھا، جن میں سید و شہداء حضرت حمزہ کی قبر بھی موجود ہے، موسیٰ بن عمیر کی قبر بھی موجود ہے، 68 صحابہ کی اجتماعی قبر موجود ہے جو دعوت دے رہی ہے اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش کیا. قتال فی سبیل اللہ. پھر غزوہ احزاب پوری سورت نازل ہوئی، سورہ احزاب، غزوہ احزاب پر تبصرہ کر رہی ہے پوری کی پوری سورت. 5 ہجری 12,000 کا لشکر لے کر آ گئے تھے، یہود بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے. اس موقع پر جان بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے مسلمانوں نے انتہائی سخت موسم میں، سردی کی شدید لہر آئی ہوئی تھی، سخت موسم میں خندق کھودی ہے. اور کیا کچھ ہوا اس کا تبصرہ بھی پڑھ لیجئے سورہ احزاب میں. ایک شعر سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ جب صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں، تکلیف میں، بھوک بھی لگ رہی ہے، دشمن بھی موجود ہے، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی محمد کے ہاتھ پر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اس پر پیغمبر دعائیہ اشعار سناتے ہیں، لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، کوئی عیش کی زندگی نہیں سوائے آخرت کے عیش کے. اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے میرے رب میرے انصاری اور ان مہاجرین بھائیوں کی بخشش فرما دے. یہ کیفیت ہے غزوہ احزاب. خود اللہ کے نبی پر کیا کیفیت تھی یہ بھی سن لیجئے. ایک صحابی نے آتا جب بتایا، بہت مشکل ہو چکی ہے، تکلیف ہے، بھوک کی شدت ہے، آپ دعا کیجئے اللہ پاک سے، اللہ پاک رحم فرمائے. پیغمبر نے اپنا کردہ اٹھا کر دکھایا، پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. غزوہ احزاب 5 ہجری سورہ پڑھ لیجئے. پھر صلح حدیبیہ 6 ہجری، کتنے مشکل حالات میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. 1400 صحابہ کرام گئے عمرہ کرنے کے لیے، کیا صورتحال بنی؟ سورہ فتح پڑھ لیجئے، پوری کی پوری سورت اسی پس منظر میں ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح نازل ہوئی. پھر 7 ہجری غزوہ حنین، اسی طرح فتح خیبر، یہودیوں کا قلعہ کما کیا گیا، کتنے مشکل حالات میں یہ سارے معاملات ہوئے. 8 ہجری مکہ فتح ہوا، دس ہزار کا لشکر لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے. پڑھنے والی سورتیں ہیں, پڑھنے والی آیات ہیں, سورہ ممتنہ پڑھ لیجئے. دس ہزار کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے فاتح کی حیثیت میں, مشرکین مکہ کے اندر طاقت نہیں تھی, سرنڈر کر دیا, مکہ فتح ہو گیا. پیغمبر جب مکہ فتح کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کیا الفاظ آپ کی زبان پر تھے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیات آپ پڑھتے جا رہے ہیں, قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ ہے جہاد کا تصور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. ابتدائی طور پر جہاد مع نفس, جہاد بالقرآن, لوگوں کو جمع کیا جائے, پھر جب اجتماعیت قائم ہو جائے, بھرپور منظم ہو جائے, تو پھر باطل نظریات کے حامل لوگوں کے خلاف قتال کا مرحلہ طے کیا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اور یاد رکھیے قتال کا مرحلہ قیامت تک چلتا رہے گا, اور اس کی خواہش ہم میں سے ہر شخص کی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں دین کے غلبے کے لیے قتال کا مرحلہ لے کر آئے, کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے یہ. حضور نے فرمایا میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہوئے قتل کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کر دیا جائے. تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. اس حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے, پیغمبر کو قتل نہیں کیا جا سکتا, یہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لا اغلی بن انا و رسولی, میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے, مغلوب نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ کے رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا, لیکن خواہش کا اظہار اس لیے کیا کہ یہ بہت مرتبے کا مقام ہے, اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو جاہدو فی اللہ حق جہادی, اللہ کے راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. لہذا اپنے نفس پر جہاد کرنا, اپنے نفس کے خلاف دعوت و تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنا, پیسہ لگانا, صلاحیتیں لگانا, اس کے لیے جہاد ہوگا. پھر اللہ کے راہ میں آخری مرحلہ آئے قتال فی سبیل اللہ کا, اس کے لیے جہاد ہوگا. اس حوالے سے دیکھیے کرنے کا کام کیا ہے. ہمارے پاس اس وقت سب سے مضبوط ترین رسی کون سی ہے جو ہمیں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتی ہے؟ قرآن حکیم کی اس آیت میں آخر میں فرمایا واعتصموا باللہ, اور تم سب اللہ سے جڑ جاؤ. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے تو یقین کیجئے یہ عذاب کی کیفیات ہم پر سے ٹل جائیں گی. برا نہیں منائیے, اس وقت ہماری میجورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی. اور ایک اور تلخ حقیقت ہے کہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہے. بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہمارے آنکھوں کے سامنے. سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتا ہے هو القادر, اے نبی فرما دیجئے ان سے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. غور سے سنیے گا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعہ, یا تم کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیں اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیں. کتنی قسمیں ہوئی عذاب کی. فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. پہلی بات سمجھ لیجئے, اصولی بات, اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے؟ قرآن حکیم پڑھ لیجئے, عذاب کا تذکرہ بے شمار آیا. چھ قوموں کا تذکرہ جن پر عذاب استیصال آیا. عذاب استیصال اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, چھ رسول, چھ قومیں. انبیاء اور رسول قرآن میں اچھے خاصی تعداد موجود ہیں. پہلی قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. 950 سال, کتنے سال, 950 ایئر لانگ پیریڈ, قرآن کی گواہی ہے. 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا حاصل کیا ہے؟ ما آمن معہ الا قلیل, نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. تین بیٹے ایمان لائے اور کچھ اہل ایمان ان کے ساتھ تھے. کشتی بنائی گئی, پوری کی پوری قوم تباہ اور برباد کر دی گئی. قرآن حکیم بیان کرتا ہے, تذکرہ کرتا ہے اکثر و بیشتر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. تھوڑے سے لوگ ایمان لائے, عذاب آیا, بارش کا پانی زمین سے بھی آ رہا ہے, آسمان سے بھی آ رہا ہے. دوسری قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا وہ قوم عاد. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، جرم کیا تھا؟ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، تباہ اور برباد کر دی گئی قوم. تیسری قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف صالح علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، اللہ کا عذاب آیا. عذاب کی کیفیت کیا ہے میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. چوتھی قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھیجے گئے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا شرک کے ساتھ عذاب کی وجہ بنی، عذاب آیا، پوری قوم نسیہ منسیہ کر دی گئی. پانچویں نمبر پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا، ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی، جنسی بہرا روی، بدترین عذاب، عذاب نہیں بدترین عذاب کی شکل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آئی. پتھروں کی بارش کی گئی، الٹا کر دیا گیا پوری بستی کو، اندھے کر دیے گئے. چھٹی قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جس نے سرکشی کی، سیاسی طور پر خدائی کا دعویٰ کیا. یہ چھ قومیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن بیسیوں مرتبہ بیان کرتا ہے. اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب کن قوموں پر آتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کے احکامات کو ترک کر کے دھڑلنے کے ساتھ نافرمانی کریں. اس وقت بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم کا تذکرہ کر لیتے ہیں. پاکستان میں معیشت سود پر مبنی ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے 41% پرسنٹیج کا ذرا اندازہ لگائیے گا، 41% آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے، جو جمع کرتی ہے قوم اپنی خون پسینے کی کمائی سے، اس کا 41% سود ادا کرنے میں دیتی ہے آپ کی حکومت. اور قرض نہیں دیتے، قرض تو اپنی جگہ موجود ہے، کیپٹل جو دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، وہ سود دیا جا رہا ہے. اور کتنا پرسنٹ؟ 100 میں سے 41%. اور اس کے حوالے سے الحمدللہ فیڈرل شریعت کورٹ بار بار توجہ دلا رہی ہے، علماء کرام توجہ دلا رہے ہیں، دینی جماعتیں توجہ دلا رہی ہیں، خدا کے واسطے سود ختم کرو. تمہارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے غیر سودی نظام دینا، اور دھڑلے کے ساتھ ہماری حکومت سود پر کام کر رہی ہے، مزید قرض لے لے کر آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے. جو غلامی ہم کر رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تجزیہ کرنا چاہیے نا، تجزیہ، مصیبتیں آنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. تو وجہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. لہذا پہلی شکل عذاب کی، فرما دیجئے کہ وہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجیں تمہارے سروں کے اوپر سے. سروں کے اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ 7 دن ہو گئے مسلسل سندھ میں، انٹیریئر سندھ کی طرح حالات پوچھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. 7 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ تو 24 گھنٹے بارش ہوئی حیدرآباد، سکھر اور پورا سندھ جو برباد ہوا اکثر و بیشتر. یہ ہماری نااہلی بھی ہے، اگر ہم اس پانی کو جو رحمت خداوندی ہے سٹور کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی، وہ بہت دوسری ہے. لیکن اتنی شدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ جو ہے، بارہ لوگوں نے توبہ استغفار کی، قرآن اٹھایا سروں پر، اللہ تعالیٰ رحم فرمایا، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت شدید ہیں، بہت شدید ہیں. میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے، خواتین سے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما دے. میں عرض کر رہا ہوں، یقین کیجئے یہ کیفیت اگر کراچی پر آتی، دو دن انڈر خطرے میں تھا پاکستان، کراچی خاص طور پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے گزار دیا اس کو، لیکن سندھ بلوچستان کو جو ہٹ کیا بہت شدید کیفیت میں. لہذا جتنا ہو سکے دعا بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، اور ان کے لیے مالی مدد جتنی ہم کر سکتے ہیں جس پلیٹ فارم سے بھی کریں کیجئے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری عذاب کی شکل، بلکہ اس میں مزید علماء لکھتے ہیں کہ تم پر ایسے حکمران آ جائیں، حکمران، اب حکمرانوں کی کیا کیفیت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، جس طرح ہماری حکومتیں بنتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آ جائے. قدموں کے نیچے سے عذاب کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ زلزلہ آ جائے، زمین تھر تھرانے لگے اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے. تو 8 اکتوبر 2005 تو بہت پرانی بات نہیں ہے نا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. کیا شدید کیفیت تھی، پورا کشمیر، باغ، بالا کوٹ، کس طرح تباہی آئی ہے آپ کے سامنے. اور تیسری عذاب کی شکل آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. طاقت کا مزہ ہم چکھ رہے ہیں اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے کہ گرفتار نہ ہو جائے. ساری رات لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے. طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. جو پاکستان میڈیا دکھا رہا ہے وہ کیا دکھا رہا ہے؟ جو اصل تصویر ہے اس وقت تباہی اور آبادی کی میڈیا نہیں دکھا رہا. جو دکھایا جا رہا وہ ہے نہیں حقیقت میں. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے. اب آخری بات یہ ہے, اس عذاب سے نکلتا کون ہے, بچتا کون ہے؟ صرف وہ لوگ بچتے ہیں, بچائے جائیں گے جو اللہ کی فرما برداری کریں, اللہ کے دین کو تھامیں, مضبوطی سے تھام کر اللہ کے دین کی دعوت دیں. بڑی پیاری آیات سنا رہا ہوں. سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اپنی قوم سے کیا فرماتے ہیں جب تباہی و بربادی آئی؟ اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, وہ بخشنے والا مہربان ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا پانی. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. اللہ تعالیٰ نے تو پانی کو بھیجا, انہوں نے ڈیم بنا لیے, ہم آپس میں لڑتے رہے. وہ ایکسس پانی ہے جو انڈیا بھیجتا ہے تو تباہیاں آتی ہے. اگر ہمارے پاس بھی ڈیم ہوتے ہیں, آپس میں لڑائیاں نہ کرتے ہیں تو اتنی بڑی تباہی نہ آتی. بہرحال پانی رحمت ہوتا ہے, وہ زحمت ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ایک بہت بڑا مسئلہ پیسہ ہے نا, بھیک مانگ رہی ہے ہماری حکومت, پیسہ دو. بھیک مانگ رہا ہے, پیسہ دو. تالیاں بجا رہے ہیں 14 اگست میں, مجرا ہو رہا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے اور پیسے کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اس وقت کیفیت ہے پاکستانی حکمرانوں کی. بہرحال یہ پیسہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اولاد بھی دے گا, طاقت بھی دے گا, مال بھی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. باغات بھی بنا دے گا, نہریں بھی جاری کر دے گا. ایک ہی سولوشن ہے ہمارے پاس اس عذاب سے نکلنے کا, اللہ کی طرف متوجہ ہوں, توبہ کریں, استغفار کریں. ذاتی حیثیت میں جہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے میں جائزہ لوں. بینک اکاؤنٹ کا جائزہ لیجئے, سود پر کھولا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اپنے اختیار میں تو ہم سود سے بچ سکتے ہیں نا. پھر مل جل کر ہم سب سود کے خلاف تحریک برپا کریں. کم از کم اس ملک میں غیر سودی نظام قائم کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. سود سے بچیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچائے. ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. فان لم تفنوا, اگر سود نہیں چھوڑا. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو کان کھول کر سنو, ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو ویسے تو مجموعی ہم اعلان جنگ میں. اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, سمجھداری عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.